أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم.
یہ سورہ انفال کا ایک رکوع پڑھا گیا ہے.
سے کچھ دو تین آیتیں زائد ہیں جہاں سے یہ سبق باقی ہے. پہلی جو آیت تھی اس کا ذکر اس سے پہلے بھی آ چکا ہے خلاصتاً تھوڑا سا. اب تعالی شانو اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ تم اس فتنے سے خصوصیت سے ڈرو اور بچو جو صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے انہی کو خصوصیت کے ساتھ میں پہنچنے والا نہیں ہے. ظالم کو اس کے ظلم کا جو وبال ہے صرف ظالم کی حد تک وہ محدود نہیں ہوگا. ایسے فتنے سے خصوصیت سے بچو. جو بظاہر ظلم کرنے والے نہیں ہیں وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے. اور یاد رکھو اس بات کو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کو ہی وبال نہیں پہنچے گا دوسروں کو بھی پہنچے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب علماء نے بتایا ہے کہ جب ظلم کرنے والے ظلم کریں اور دوسرے لوگ ان کا ہاتھ نہ روکیں اور قدرت بھی حاصل ہو ان کو روکنے کی, اور جس درجے کی قدرت حاصل ہے کم از کم اس درجے کی کوشش اور سعی ان کی طرف سے نہ پائی جائے, تو یہ کوشش نہیں کرنے والے بھی قصوروار ہیں. یہ ان کی غلطی ہے. انہوں نے وہ غلطی کی کہ انہوں نے غلطی کی, انہوں نے یہ غلطی کی کہ اس غلطی کو چلنے دیا, تو سب غلطی والے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے جو عذاب آئے گا مصیبت آئے گی پکڑ آئے گی اللہ کی, وہ بھی متاثر ہوں گے دوسرے بھی متاثر ہوں گے. عام مفسرین اس آیت مبارکہ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک سے متعلق فرماتے ہیں, جیسا کہ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ مسلمانوں پر جو ذمہ داری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ہے وہ انجام دیں, اگر نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ جب امر نہیں کیا جائے گا, معروفات کا حکم نہیں دیا جائے گا, ترغیب نہیں دی جائے گی, تو معروفات زندہ نہیں رہیں گے. اور جب معروفات نہیں رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی مستحقی امت ہوگی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں مسلمانوں سے تو فضل فرماتے ہیں, جب ناراض ہوتے ہیں تو سزا دیتے ہیں, اصول ہے یہ. اور راضی وہ ہوتے ہیں ان کے جو اوامر ہیں, ان کے جو احکام ہیں ان کو پورا کرنے سے. وہ احکام پورے جب ہوتے ہیں جب بات چلائی جائے, لوگوں کو ترغیب دی جائے, پکڑ دھکڑ ہو, مواخذہ ہو, سمجھایا جائے, منایا جائے, روکا جائے جو چیزیں روکنے کی ہیں ان سے. وہ نہیں ہوگا تو گناہ عام ہوں گے, اور جب گناہ عام ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی سزا کے مستحق ہوں گے لوگ. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, بر و بحر میں جو فساد ہوتا ہے خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, تاکہ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس کا کچھ حصہ چکھ لیں. وہ صرف ٹیسٹ ہے, وہ بھی جیسے بریانی پک گئی نہیں پک گئی ٹیسٹ کرتے, گوشت گل گیا نہیں گل گیا ٹیسٹ کرتے. تو دنیا میں جو سزا ہوتی ہے وہ بعض عمل کی سزا ہوتی ہے. ولعلہم یرجعون, اور اس لیے بھی وہ اللہ پاک سزا دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع کر لیں, واپس ہو جائیں اللہ کی طرف, کہ ابھی سختی مصیبت جھیل کے توبہ کر لی معافی سے مرنے سے پہلے تو کم از کم بالکل آدمی پاک صاف تو ہو جائے گا, آخرت تو اس کی بن جائے گی. تو اس کے لیے دنیا میں اس کو سخت, اس پر تنگی کی جاتی ہے, ٹائٹ کیا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے. پوری امت مسلمہ میں پورے دین کا چلن رہنا یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے. اب یہ دوسرا آدمی دوسروں کی ذمہ, ایک آدمی دوسروں کی ذمہ داری کیوں کر لے گا؟ اپنی کوشش کے اعتبار سے لے گا, جدوجہد میں وہ حصہ لے گا. اور یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کسی خاص شکل میں ہی ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے جب امر بالمعروف نہی عن المنکر بولتے ہیں تو ہمارے زمانے میں جو تبلیغ کا کام رائج ہے اس پر ہی اپلائی لوگوں کا ذہن ادھر جاتا ہے, وہ بھی اس کا حصہ ہے مگر وہی نہیں ہوتا. جتنے کام لوگوں کو برائی کا بھلائی کا حکم دینے کے, برائی سے روکنے کے, سب اس آیت کے اوپر عمل میں ہی آتے ہیں. وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو حکم ہے, کوئی باز کرے, کوئی درس دے, کوئی تقریر کرے, کوئی کتاب لکھے, کوئی خاندان والوں کو خود سے نصیحت کرے, گھر میں پیرنٹس اولاد کو کریں, بھائی بہن کو, بہن بھائی کو, بھائی بھائی کو, رشتہ داروں کو جمع کر کے, بغیر جمع کیے کہ اتفاقاً کوئی بات ہو جاتی ہے, کسی بچے یا بچے کے بارے میں اطلاع ہوتی ہے کہ اس کی کچھ ایکٹیویٹیز نامناسب ہیں تو اس کو سمجھاتے ہیں خاندان والے یا خاندان کا کوئی آدمی اس کو روک، یہ سب اس میں شامل ہے، سب کو ہی ہے یہ چیز، سب اس فضیلت کے مستحق ہوتے ہیں. دعوت و تبلیغ کا کام بھی ہے جو اس زمانے میں رائج ہو گیا اجتماعیت کے ساتھ میں، اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، وہ بھی ایک کام ہے جو کیا جاتا ہے، کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ خاموش نہیں رہنے کا ہے، اس کے دل میں اس بات کی ہمیشہ فکر ہو، کوشش ہو، جتنا اس سے ہو سکتا ہے وہ کرتا رہے. ہر چھوٹی بڑی چیزوں کے اندر انسان کا ذہن کام کرتا رہتا ہے کہ کسی کا نقصان نہ ہو. تو اللہ کے حکم کا پورا نہ ہونا بہت بڑا نقصان ہے اس آدمی کا. جیسے ایک آدمی کی لائٹ کھلی رہ جائے گی، آپ آ کے اس کو بتا دیں گے بھائی تمہاری لائٹ کھلی ہوئی ہے، بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی تمہاری گاڑی کی، آپ کیوں کرتے ہیں یہ ہمدردی؟ اس کا نقصان آپ کو مناسب نہیں دکھتا. کسی کی گاڑی کا بھی آئینہ کھلا ہوا رہ گیا ہے، بارش ہو رہی ہے، وہ اس نے خیال نہیں کیا اس کو بند کرنا، بھی تو گلاس بند کرنا اس کا خیال نہیں رہا، تو دوسرا آدمی آ کے بتا دیتا ہے کہ بھائی تمہاری گاڑی کا ذرا کھلا ہوا ہے. وہ یہ کیا ہے؟ یہی مطلب ہے بات کا کہ دین میں بھی ایسا ہی ذہن ہونے کا ہے، ایسی ہی چلن ہونی ہے کہ جو بھی مناسب نامناسب بات سامنے آتی رہے آدمی اس کی اصلاح کرتا رہے، اگر نہیں کریں گے تو برائی عام ہو جائے گی. تو اب لوگ چونکہ لوگوں کے نزدیک تو لائٹ ہے دکھنے والی چیز، لوگوں کے نزدیک ہے ڈور ہے نظر آنے والی چیز، لوگوں کے نزدیک ہے راستے میں کوئی چیز پڑ جانے والی چیز، یہ وہ معمولی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ ان کا بھی نقصان گوارا نہیں کرتے، ہمدردی ہوتی ہے. تو اس ہمدردی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی دین کے معاملے کے نفع نقصان کو بھی اسی حیثیت سے لے جس حیثیت سے بتایا گیا ہے. ہماری جو اصل کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ دین کے نفع کے بارے میں جو بات بتائی گئی وہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے، یہ دین کا نفع ہے، اور دین کے نقصان کے بارے میں جو بات بتائی گئی وہ ذہنوں میں نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے دین کا. جبکہ دین کا جو نقصان ہے وہ اصل نقصان ہے، دنیا کا نقصان اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتا. ایک آدمی کے گھر کو آگ لگ جائے، پورا گھر جل جائے، اور ایک آدمی کی نماز چھوٹ جائے، جان بوجھ کے وہ نماز چھوڑ دے، ایک نماز چھوڑ دے، گھر کو جل جانا، گھر جل جانا، آگ لگ جانا، اس میں فرنیچر جل گیا، اس میں 600 پیسے جل گئے، ساری چیزیں جو ہے نا آگ لگ گئی، ان کو انشورنس بھی نہیں ہے، نقصان ہو گیا، ایک نقصان ہو گیا مسلمان کا، اور ایک اس کی ایک نماز چھوٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سچوں میں سچے ہیں مخلوقات کے اندر، ان کے بیان کے مطابق نماز کے چھوٹ جانے کا نقصان اس سے بڑا ہے. اور جب یہ امت اپنے علم کو اور اپنی نظر کو موافق نہیں کرتی نبی کے علم اور نبی کے موافق سے، وہ امت صحیح معنی میں ایمان نہیں لائی ہے، اس کے ایمان میں اس میں کمی کمزوری ہے. حضور نے جس کو اہم بتایا وہ اہم ہے، جس کو آپ نے غیر اہم بتایا وہ غیر اہم ہے. حضور نے جس کی عظمت بتائی وہ عظمت والی چیز ہے، آپ نے جس کو بے حیثیت بتایا وہ بے حیثیت والی چیز ہے. ساری دنیا کی اس کو حیثیت دینے سے وہ حیثیت والی نہیں ہو جاتی. اس لیے آپ نے ایک نماز کا نقصان اگرچہ اس وقت نظر نہیں آ رہا، ہو اس وقت نظر نہیں آ رہا لیکن حقیقت میں ہے وہ، کل آنکھیں بند ہوں گی تو نظر آ جائے گا وہ فورا. تو فائدہ بھی پھر ویسے ہی، ایک نماز کا فائدہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی کو، جیسے کسی کی لاٹری اٹھ گئی تو فائدہ ہو جاتا ہے، محنت کیے بغیر پیسے بہت مل گئے، وراثت میں مل گئے، کسی نے ہدیہ ہی کر دیا. خوش اخلاقی ایسی چیز ہے کہ بعض مرتبہ بڑے بڑے لوگ ہدیہ کر دیتے ہیں آدمی کے اخلاق سے متاثر ہو کے. میں نے ایک واقعہ سنا تھا چند سال پہلے کا، یہیں کا ہے، غیر مسلم کا ہے، کہ کسی کی گاڑی خراب ہو گئی راستے میں، اس نے ہیلپ مانگی، ایک ایسے آدمی اس نے گاڑی روکی، پوچھا کیا بات ہے، تو اس نے کہا گاڑی خراب ہو گئی، جمپ دینا ہے تھوڑا، وہ ٹھہر کے اس نے جمپ دے دیا، یا ٹائر وائر خراب ہو گیا تھا وہ صحیح کر دیا، ٹائر بدلنا تھا، اس نے اپنے جیب سے کچھ پیسے نکال کے اس کو دیا، کہنے لگا میں نے اس کے لیے نہیں کیا ہے، میں نے ویسے ہیلپ کر دیا تھا. وہ تھا کوئی بڑا آدمی، اس کو یہ اس کو نہیں جانتا، وہ اس کو نہیں جانتا. اس نے کہا آپ ذرا اپنا فون نمبر وغیرہ دے دو، کہنے لگا نہیں بس جا رہا ہوں میں، بائے بائے. تو اس آدمی نے جس کی مدد کی گئی اس آدمی نے اس گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا، 15-20 दिन के बाद में लेटर आया बैंक से कि आपके मकान को पेड ऑफ कर दिया गया है। उसने जाके देखा कि इसके ऊपर खर्दे क्या हैं, तो उसको पता चला कि ये मकान इसने लोन पे लिया हुआ है 30 साल की। वो इतना बड़ा मालदार आदमी था कि उसने चेक लिख के भेज दिया बैंक वालों से पूछ के कि कितने पैसे इसके बाकी हैं। वहां से फोन आ गया कि तुम्हारा मकान पेड ऑफ हो गया, दरमियान में रुक के थोड़ी सी हेल्प कर दी। अखलाक वो चीज है, दिल जीतने वाली चीज होती है, खिदमत वो चीज है। ऐसे इस्लाम में इसकी बड़ी अहमियत होती है। तो हदियों में माल मिल गया, तोहफों में मिल गया, विरासत में मिल गया, वैसे ही मिल गया तो नफा है। नमाज पढ़ने का नफा उससे कहीं ज्यादा है। एक नमाज का दिन में 5 मरतबा नमाज है, रमजान मुबारक आ गया तो रोजा रखने का, जकात फर्ज हो गई, साल हो गया जकात अदा करने का, हज फर्ज हो गया हज कर लेने का, अल्लाह ताला की अवामिर में वो बात है। तो दीन का जो नफा होता है वो ज्यादा है दुनिया के नफा से, और दीन का जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा है दुनिया के नुकसान से। आखिरत बड़ी चीज है, दीन सबसे बड़ी चीज है, आखिरत की कामयाबी दीन पर है। तो वो उसमें ये बात फरमाई जा रही है कि वो दीन अगर मुसलमान में नहीं रहेगा तो गैर के पास तो दीन नहीं रहेगा तो दुनिया रहेगी, लेकिन मुसलमान के पास दीन नहीं रहेगा तो दुनिया भी नहीं रहेगी। भाईचारे से मजमूई इज्तिमाइयत के एतबार से नहीं रहेगी, और रहेगी थोड़े दिन तो थोड़े दिन के बाद में खींच ली जाएगी उससे। बहुत लोग ये समझते हैं कि अरे उन पे मुसीबत आई है फलां जगह वालों पे, हमारे पे थोड़ी जाती है, थोड़े दिन के बाद उनके सर पे आ जाती है, फिर थोड़े दिन में उनके सर पे आ जाती है, फिर थोड़े दिन के बाद उनके सर पे आ जाती है। तो दूसरी बात यह है कि मेहनत करते रहने से हर छोटे से लेकर बड़े तक हर घर में, हर फैमिली में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर शहर में, हर सूबे में, हर मुल्क में, पूरे आलम में अफराद जो है वो अपनी दीनी जिम्मेदारी को समझते रहते हैं। अब कौन सा फर्द क्या बनने वाला है मालूम नहीं होता, कौन सा आदमी क्या बनेगा कुछ मालूम नहीं रहता। जो दुनिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं दुनिया के, किसी को पता था कि ये प्रेसिडेंट बनेगा? अगर वो अच्छा होता, खुदा तरस होता, वहां अल्लाह का हुक्म चलाता, उस तक बात नहीं पहुंची दीन की, तरबियत नहीं हुई, तो वो सारी उम्मत को बेचने पर राजी हो जाता है। वो कहता है कि मुझे पैसे दे दो जी, तुम चाहे मार लो, मैं खुद ही सहूलत फराहम करता हूं आपको, अब मैं खिदमत करने के लिए तैयार हूं आपकी। वजीर हो जाता है, बड़ा ताजिर हो जाता है, फकीर था, दीन की मेहनत में आ गया, अल्लाह पाक ने बेहिसाब दौलत अता फरमा दी। अब दौलत मिलने के बाद पता चला कि वो बहुत बड़ा आदमी है, खुसूसी मुलाकात के लिए उसके जाओ, पहले से वो आ जाता अगर वो अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर के रेंज में, और एक अच्छे आदमी की हैसियत से बड़ा होता, उसके ऊपर थोड़ी मेहनत करने की अब जरूरत थोड़ी पड़ेगी, वो तो उसकी दौलत से सारी दुनिया को नफा होगा। अंबिया अलैहिस्सलाम और बिलखुसूस आखिर में इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मेहनत के रुख को इख्तियार फरमाया, वो था कि हर फर्द के दिल पर मेहनत करना, ईमान बनाना, खौफ आखिरत बनाना। जब यह फर्द अपनी किसी भी जिम्मेदारी पर आएगा तो उसमें खौफ खुदा होगा, उस वक्त के दीन को पहचान लेगा। हर आदमी के दीन का दीन होता है, हर आदमी की लाइन का एक दीन होता है, वो जिम्मेदारी उसका दीन है। कोई मुल्क का जिम्मेदार बन गया तो वो उसका दीन है, कोई फौज का जिम्मेदार बन गया वो उसका दीन है, कोई फौज में आ गया उसका दीन है, कोई ताजिर हो गया उसका दीन है, कोई वजीर खजाना हो गया उसका दीन है, कोई वजीर ताल्लुकात आम्मा हो गया उसका दीन है, कोई वजीर खारजा हो गया उसका दीन है। हर एक का दीन है, यानी उसमें शरीयत के अहकाम है, वो तो उसी वक्त उसको लागू करेगा जब उसमें खुदा का खौफ होगा। और जब नहीं होगा, नहीं करेगी उम्मत ये काम, तो गलती जो करेगा एक भुगतेंगे सारे। वही चीज है ये, जो आदमी गलतियां कर रहा है फर्ज करो दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के साथ में, वो गलती क्यों करा कि वो दीनदार नहीं है? वो दीनदार क्यों नहीं है कि उस पर अमर बिल मारूफ नहीं है मुनकर नहीं हुआ? अब उस गलती का बवाल किसको मिल रहा है? सबको मिल रहा है, पूरी उम्मत भुगत रही है और भुगतती रहेगी। अच्छा, सारी दुनिया के मुस्लिम ममालिक का यही हाल है, मुस्लिम हुक्मरानों का बेचारों का यही हाल है, अल्लाह उनको हिदायत दे। और सिर्फ मुस्लिम ममालिक ही के हुक्मरानों की बात नहीं होती, एक ही चीज खाली मुस्लिम कोई किसी मुल्क का हुक्मरान है तो उन्हें थोड़ी सारी चीजें करता है, वो कितनी चीजें होती हैं दरमियान में, कितने वास्ते होते हैं दरमियान में, कितने सोर्सेस होते हैं दरमियान में, सबका ही वो मसला है। पूरी उम्मत पर इतनी जिम्मेदारी है कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के एक एक फर्द में, मर्द हो या औरत हो, दीन का चलन हो, दीन की फिक्र हो। اگر وہ نہیں ہوگی تو اس محنت کو نہیں کرنے کی کا جو گناہ ہے اس کا نہیں, اس کا غلطی کرنے کا گناہ, دوسرے لوگوں کے محنت کر کے اس کو صحیح نہیں کرنے کا گناہ, دو مل کے برابر ہو گئے, پوری امت گنہگار ہو گیا. اور مسلمان ہیں تو بھائی ان کی تطہیر کا کام کرو. جیسے پیسے والا آدمی ہے, باحیثیت آدمی ہے, جب اس کے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں اس کو فوراً ڈانڈی میں ڈال دیتا ہے, دھو دیتا ہے. یہ حالات کیا ہیں, مسلمانوں کو دھوتے ہیں, ان کے گناہوں کو دھوتے ہیں. کچھ بھی نہیں کمایا زندگی بھر میں, کچھ کام کر کے نہیں دیا, تو اللہ کہتے ہیں کہ دینا تو اس کو ہے ہی, کرے کیا اس کم وقت کا, چلو اس کو شہید کر دو. اب وہ تو دوسروں سے آگے نکل جاتا ہے, جو شہید ہو گیا اور سارا معاف ہے اسے, حقوق حقوق رہ جاتے ہیں تھوڑے سے. اب وہ جب جانی اس نے دے دی تو کیا حقوق پوچھیں گے, وہ چھوڑ دیں گے, بھائی جا ٹھیک ہے, جانی چلے گی تیری تو اب کیا پوچھے, کیا حساب ہے تیرے. فائدہ ہوتا ہے ضرور امت کا, کچھ بھی ہو جائے فائدہ تو ہوتا ہے چونکہ مسلمان ہیں, مگر پٹ جاتے ہیں پہلے. اور یہ دنیا میں بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتا, کوئی جو ہے نا ایسی ایگزٹ میں رہتا ہے ایسے اس میں کہ اس نے اپنے آپ کو بچا لیا, آخرت میں نہیں چھوڑ سکتا وہ. آخرت کی پکڑ اپنی جگہ پر ہے, آخرت کا مواخذہ اپنی جگہ پر ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً, ایسے فتنے سے بچنا جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے تم میں سے خصوصیت کے ساتھ, یعنی ان کو تو پہنچے گا ہی, یعنی دوسروں کو بھی پہنچے گا. کئی مطلب ہیں اس جملے کے, لیکن ایک عام مطلب جو مفسرین بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے, جس کا تعلق امر بالمعروف نہیں عن المنکر سے ہوتا ہے, ترک القتال فی سبیل اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یعنی وہ بھی اس کی تفسیر میں کی بات کہی گئی. علامہ آلوسی جو ہے روح المعانی کے, انہوں نے خاص طور پر اس کو بیان فرمایا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ پاک سخت سزا دینے والے ہیں. پھر فرمایا کہ یاد کرو اس بات کو کہ تم بہت تھوڑے تھے, اللہ پاک اپنی نعمتوں کو گنا رہے ایمان والوں پر اور ان نعمتوں کی قدر کی توفیق دے رہے ہیں. فرمایا کہ اس بات کو بھی یاد کرو کہ تم تھوڑے تھے, مستضعفون کمزور تھے زمین میں, مستضعفون فی الارض, زمین میں کمزور بے حیثیت تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس, اتنے کمزور تھے کہ تم ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو نوچ لیں. تخطف کہتے ہیں اچک لینا, نوچ لینا, لوٹ کا سوٹ کر لینا. ابتداء میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے تو مکے کے دور میں خاص طور پر, اسی وجہ سے زمین سے مراد یہاں پر مکہ ہے, تم تھوڑے تھے کمزور تھے زمین میں, تو زمین سے مراد یہاں پر کیا ہے, جہاں پر یہ حضرات تھے اور وہ مکہ مکرمہ ہے, یہ سب مکہ مکرمہ سے متعلق ہے, یہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. اور لوگ اچکتے تھے, نوچ لیتے تھے, کھسوٹ لیتے تھے, پکڑ لیا, پٹائی کر دی, کچھ بولتے نہیں تھے, مار دیا, کھینچ لیا, مال لے لیا, یہ لے لیا, کوئی حساب ہی نہیں تھا. مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر جو بیت رہی ہوتی تھی, آپ اندازہ, جو اصل ذمہ دار ہے اس کے ساتھ ساری مصیبتیں ہوتی تھی, تو جو بیچارے ایمان لانے والے ہیں اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. بائیکاٹ کر دیا, سارے لوگوں نے کہا کہ ہم اسے خرید و فروخت نہیں کریں گے, کوئی چیز خریدنے نہیں دیں گے, کوئی چیز ان کو بیچ دیں گے, کوئی بیچے گا تو اس کی پٹائی کر دیں گے, بیچنے والے کی پٹائی کر دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا وقت 2.5 سال گزارا ہے اپنی پوری فیملی کے ساتھ, سلام نہیں, کلام نہیں, بات چیت نہیں, لینا نہیں, دینا نہیں, بازار میں جا کے کوئی خرید نہیں سکتے. پہلے تو وہ خود ہی نہیں دیتا, اور اگر کسی نے ہوشیاری سے دے دیا تو دوسرا آدمی اس کی پٹائی کر دیتا, تو دیا کیوں. 2.5 سال شعب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت گزارا ہے, ایسا اکیلے نہیں, پورے ابو طالب کی فیملی کے ساتھ, کیونکہ ابو طالب کے ساتھ آپ رہتے تھے, اپنے چچا کی فیملی کے ساتھ تھے. اب کھانا کہاں سے کھائیں گے, پانی کہاں سے پئیں گے, درختوں کی چھالیں کھا لیتے تھے, پتے کھا لیتے تھے, کیکر کے ببول کی پھلیاں کھا لیتے تھے, بشمول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ فرماتے ہیں اس زمانے میں ہمیں ایسے ہی مینگنیاں ہوتی تھیں جیسے کہ بکریوں کو ہوتی, ہمارے معدے بھی جو فضلہ خارج کرتے تھے وہ بالکل بکری کی طرح ہی ہوتا تھا, مینگنیاں ہی ہوتی تھیں, ہم کھاتے ہی وہ غذا تھے جو بکری کھاتی ہے, جو اونٹ کھاتا ہے. بڑی تنگی تھی. فرمایا کہ تم کم تھے, کمزور تھے, اور ڈرتے رہتے تھے ہمیشہ کہ لوگ تم کو اچک لیں, نوچ لیں, گھسوٹ لیں, پٹائی کر دیں, مار دیں, جس کو جو چاہے کر دیا. فآواکم اللہ پاک نے تم کو ٹھکانہ دے دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد سے تمہاری تائید فرما دی، ایسی مدد فرمائی اور ایسی تائید ہوئی پھر کہ ایک ایک آدمی کی اللہ نے ایسی حیثیت عطا فرمائی صحابہ میں سے کہ وقت کی دنیا میں جہاں بادشاہ تھے سب کانپتے تھے ان کے نام سے، یہ وہی لوگ تھے جن کو شعب تعلیم میں محصور کیا گیا تھا، جو بے حیثیت تھے، جو مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، گالیاں دی جاتی تھیں، ستایا جاتا تھا، ہنسا جاتا تھا، تھوکا جاتا تھا، ان کا حال یہ تھا کہ ان کا نام سن کے جو وہاں مقامی لوگ تھے ان کا تو کہنا ہی کیا، دور دور کے لوگ کانپنے لگتے تھے صرف کیونکہ اللہ پاک نے مدد فرما دی تھی، رعب سب پہ ڈال دیا تھا پوری دنیا پر. ورزقکم من الطیبات اور پاکیزہ روزی تم کو عطا فرما دی، بہترین پھر نفیس نفیس چیزیں آنی شروع ہو گئیں صحابہ کو، دنیا بھر سے فتوحات آتی تھیں اور فتوحات میں سب چیز آتی تھی، مال غنیمت آتا تھا اس میں سب چیز آتی تھی، فدیہ آتا تھا اس میں سب چیز آتی تھی، کپڑے بھی آ رہے ہیں، غلہ بھی آ رہا ہے، شہد بھی آ رہا ہے، مشک بھی آ رہا ہے، کافور بھی آ رہا ہے، سونا بھی آ رہا ہے، چاندی بھی آ رہا ہے، اور صحابہ کرام کو کوئی رغبت نہیں تھی، بڑے اچھے مکانات بنانا، محلات بنانا، عائش کرنا، انجوائے کرنا، تفریح کو نکل گئے، جیسے نا یہاں چار پیسے آدمی کے پاس ہوتے ہیں فوراً پکنک کو نکل جاتا، چلو جاتے ہیں کچھ نہیں تو عمرہ کر کے آئیں گے، کیونکہ وہ شریفانہ پکنک ہے، وہ بھی عالموں سے پوچھ لینا چاہیے کہ جانا ہے کہ نہیں جانا، خام خواہ بار بار پہ چلے جانا، اس سے بہتر دین کے بہت سے کام ہے بھائی، آپ کی کمیونٹی میں ادارے جو ہے نا تنگی میں ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کو وہ قرضے ادا نہیں کر سک رہے ہیں، وہ اپنی جو ہے نا قسطیں ادا نہیں کر سک رہے ہیں، وہ لون ادا نہیں کر سک رہے ہیں، آپ عمروں کو پھر رہے ہیں، چھوڑے گا اللہ پاک؟ نہیں چھوڑے گا، ہاں بالکل نہیں جانا ویسا بھی نہیں ہے، اس لیے پوچھ لینا، موقع محل ہوتا ہے اس کو، کتنے عمرے کے لیے حج کے لیے، چار سال کتنے حج ہو گئے آپ کے، 15 حج ہو گئے، 10 حج ہو گئے، اور ہر مرتبہ ایک بھی حج مبرور نہیں اس میں سے، چونکہ حج مبرور اس کو بولتے ہیں جس میں گناہ نہ ہو، اور ہمارا حج شروع ہو اور گناہ نہ ہو ایسا نہیں ہوتا، ہمارا حج شروع ہوتے ہی گناہ شروع ہو جاتا، فیملی ساتھ ہوتی ہے تب تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اسکاف اتر جاتا ہے، جس عورت کا اسکاف اتر گیا میں نہیں سمجھتا کہ اس کو حج میں ایک نیکی بھی ملتی ہوگی، ایک نیکی بھی ملتی ہوگی، میرا گمان نہیں ہے، سواب پورا گناہ کے مقابلے میں چلا جاتا ہے، حج مبرور نہیں رہتا پھر، وہ سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی صورت کو، تو آپ کے پاس ثواب باقی کہاں ہے، صورت دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت سے خوشبو آنے پر اس کو زانیہ قرار دیا ہے، کیونکہ وہ بھی اٹریکٹ کر لیتی ہے مرد کو، خالی خوشبو آ گئی تو پرفیوم کی، تو صورت میں تو اس سے کہیں بڑی چیز ہوتی ہے، حج مبرور کا مطلب بغیر گناہ والا حج ہونا، گناہ نہیں ہونا، حج مبرور کو بہت کمفرٹیبل، بڑی آرام دہ لائے، بہت پیسے خرچ کر کے اچھی جگہ رہ گئے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، وہ حج مبرور تھوڑی ہوئی، اس کو اس حج کو بولیں گے کہ وہ آسانی والا حج بولیں گے آپ، راحت والا، مگر مبرور جس کی معنی آتے ہیں الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہوتا، حج مبرور کے بعد آدمی ایسا پاک صاف ہوتا ہے جیسے مانے اس کو ابھی جنا ہے، نو مولود ہے بالکل، کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے، ظاہری گندگی میں تو وہ لپٹا ہوا ہے لیکن گناہ کے اعتبار سے وہ معصوم ہے، حج مبرور تو اس کو کہتے ہیں، کیا ضرورت ہے بلا وجہ اس طرح پیسے ڈالنے کی، پتا نہیں یہ کس بات پر نکل، رزقکم من الطیبات پر، کہ وہ حضرات صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس دولت آ گئی تھی، وہ انجوائے نہیں کرتے تھے، تفریح پہ نہیں تھا ان کا ذہن، اپنی آسائش پہ نہیں تھا ان کا ذہن، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی وہ کچھ اس انداز کی فرما دی تھی کہ دنیا سے دل کھٹا ہو گیا تھا، سرد ہو گیا تھا، وہ محنت کی جگہ ہے، جیسے آفس میں جا کے آدمی زیادہ انجوائے کرنے کے مائنڈ میں نہیں رہتا، اس کو کام کرنا ہے وہاں پہ، چیک لینے کے بعد میں اس کو مزے لینے کا ہے، لیکن وہاں پہ تو جاب ہے، جاب میں تو جو ہے نا رگڑ رہا ہے آفیسر اس کا، گنے کے رس کی وجہ سے اس کا رس نکال رہا ہے، صبح سے شام تک اتنا کام اس کو لگایا ہوا ہے کہ بھائی آج کل بہت کرائسس چل رہے ہیں، لہذا آپ کو دو آدمیوں کا جاب کرنا ہے، آپ کو تین کا کرنا ہے، آپ کو چار کا کرنا ہے، پروجیکٹ دے دیا کہ بس یہ کرنا ہی کرنا ہے، اب ہمارے دوست آ رہے ہیں کہتے بھائی کیا ہوا، کیا ہوا؟ آج رات 10 بجے تک نہیں آئے تھے، تو نہیں آفس میں کام تھا، ارے بھائی 10 بجے تک کون سا آفس ہے یار، ڈبل جاب والے کا بھی نہیں ہوتا، کہنے لگے آج کل یہی چل رہا ہے، میں کیا بتاؤں،
وہاں انجوائے کر رہے ہو وہ بیٹھ کے ایسا کرنے والا, یعنی آپ حضرت انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ. اگر آپ کو پیسے اتنے دے دیے جائیں کہ کمانے کی ضرورت نہ ہو تو پھر یہ جھکماری کریں گے آپ؟ وہاں کر رہے ہیں کیوں؟ اس واسطے کہ وہ انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دنیا کے بارے میں یہ تعارف کرا دیا تھا کہ یہ انجوائے کرنے کی جگہ نہیں ہے, ملازمت کی جگہ ہے, یہ جاب کرنے کی جگہ ہے. یہاں محنت کرو وہاں کاٹو, چک وہاں ملنے والا ہے. نماز پڑھی آپ نے, کیا چک ملا آپ کو؟ مغرب پڑھی آپ نے, آپ کو کیا ملا؟ ملا ہے لیکن یہاں نہیں ملے گا, وہ وہاں ملے گا جب پتہ آپ کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا چک تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ تعالی. اگر ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو گیا, کیسا بھی مزدور ہوتا ہے کیسے بھی ٹھیک ہے, اس کے اوپر ذرا تنقید کی جاتی ہے کہ تم نے جو ہے نا بہت خراب کام کیا, مگر اس کو اگر فائر بھی کرنا ہے نا تو اس کو چک تو لے ہی دیتے, لے لیتے, بدتمیز کہیں گا کام ہی نہیں آتا تیرے کو. وہ سمجھتا ہے کہ آتا نہیں آتا, وہ پیسے تو مل گئے, دیکھا جائے گا. جس نے نماز پڑھی اس کو چک ملنا ہی ملنا ہے. اور ایک چک کتنے دن کام آتا معلوم؟ ایک نماز کا آخرت کے 80 سال کام آتا ہے, ایک حقب کام آتا ہے. چونکہ سزا ایک حقب ہے نماز نہیں پڑھنے کی, تو جزا تو ایک حقب سے زیادہ رہے گی بلکہ 10 گنا زیادہ ہوتی ہو. تو ایک چک 80 سال کام آئے گا, دنیا کے 80 سال نہیں آخرت کے. اور 80 سال تو یہاں کی پوری لائف ہو گئی آپ کی, میری اور آپ کی پوری لائف ہی ہو گئی. ایک لائف پہ ایک نماز کا چک کام آ جائے گا. ہمیں پتا ہے, آپ سوچیں گے کہ بس کافی ہے پھر ایک نماز پڑھ لے کے بے فکر ہو جائیں گے. نہیں, وہاں پہ صرف 80 سال ہی نہیں ہے, قصہ یہ ہے وہاں پہ تو 80 ملین سال گزرنے کے بعد بھی آپ کو ویسے ہی پتا چلے گا کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ. ابھی تو بالکل طفول یہ چل رہی ہے آخرت کی, بچپنا چل رہا ہوتا ہے, ابھی کوئی حساب میں نہیں ہے وہ. لا الہ نہایا حد ہی نہیں ہے اس کی. زندگی بھر جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے چک تو بہت ہوں گے لیکن زندگی کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں رہیں گے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کا ذہن ایسا بنا دیا تھا کہ یہاں پہ انجوائے نہیں کرنا ہے. تو دنیا ان کے پاس آ گئی, بے حساب دولت آ گئی تھی, سونے چاندی کے ڈھیر گھروں میں پڑے رہتے تھے, اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا ذوق نہیں تھا. تھوڑے دن, دو تین دن, چار پانچ دن پہلے ہم لوگ حدیث پڑھ رہے تھے, عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے کھانا آیا, افطار کے وقت روزے سے تھے, رونا شروع کر دیا انہوں نے. اور حضرت مصعب ابن عمیر کو یاد کرنے لگے, اور حضرت حمزہ کو یاد کرنے لگے کہ مصعب جو ہیں وہ کتنے محنت مجاہدہ کر کے گئے, اور اس حالت میں اللہ کے لیے اپنی جان دے دی کہ ان کے پاس چادر تک پوری نہیں تھی. سر کو ڈھانکا تو پیر کھلتا تھا, پیر کو ڈھانکا تو سر کھلتا تھا, بالآخر سر کو ڈھانک دیا گیا, پیروں پہ گھاس ان کے ڈال دی گئی, اور اسی طرح ان کو دفن کر دیا گیا. میں کیا کھاؤں؟ حضرت حمزہ کو یاد کیا, بالآخر کھایا ہی نہیں اس دن, اور افطار کا وقت تھا حالانکہ. اور ایسا بہت ہوتا تھا. اور یہ عبد الرحمن ابن عوف کے ساتھ ہو رہا ہے جو انتہائی مالدار اور سیٹھ لوگوں میں سے تھے, پورے کے پورے قافلے کو صدقہ کر دیتے تھے, پورے کی پوری دولت لگا دیتے تھے. پھر اللہ پاک نے ایسی برکت دی ہوئی تھی ان کے ساتھ کہ کاروبار تو چونکہ کرتے تھے, جاری رکھتے تھے اپنے کاروبار کو, ایک دم پھول کے آ جاتا تھا. سب کچھ کرنے کے باوجود جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی 4 بیویاں تھیں, اور ایک بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے, اور 4 بیویاں ہوں تو بھی 8واں ہی ملتا ہے, 8ویں میں چاروں کو بانٹنا ہوتا ہے. 3 ہو تو بھی 8ویں میں چاروں کو بانٹنا ہوتا ہے, 2 ہو تو بھی 8ویں میں ہی چاروں کو بانٹنا ہوتا ہے. بیوی کو اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ ہے, اگر اولاد نہیں ہو تو 4th حصہ ہوتا ہے, 1/4 یا 1/8. تو 8واں حصہ دینا تھا, ان کا اولاد تھی عبد الرحمن ابن عوف, بیوی ایک نہیں تھی 8واں حصہ دینے, اس کو 4 بیویاں تھیں. تو 4 بیویوں کو 8واں حصہ جب 4 حصوں میں بانٹ کے دیا گیا تو ہر ایک کو 80-80 لاکھ آئے تھے اس وقت. یہ دولت کا حال تھا. اور افطار میں کھانا نہیں کھاتے تھے, روٹی کے ساتھ میں سالن نہیں ہوتا تھا, کہنے کے الحنتا تام ادام ہوا, گیہوں کی روٹی کے ساتھ تو سالن اس کا خود ہی ہوتا ہے بولتے تھے. گیہوں کی روٹی خود ہی سالن ہے یہ بولتے, یہ صحابہ میں کانسیپٹ تھا اس کا. گیہوں کے علاوہ کوئی دوسری روٹی ہے تو اس کے ساتھ سالن ہونا چاہیے, نہیں تو گیہوں کی روٹی ہے تو سالن کا کیا بولتے تھے. کسی فقیر کو آپ نے, دو فقیروں کو یا ایک فقیر کو آپ نے کھانا کھلانے کے لیے نظر مانی, نظر پوری ہو گئی آپ کی, نہیں وہ کام ہو گیا, اب آپ کو دو فقیروں کو کھانا کھلانا ہے, آپ نے خالی روٹی دے دی گیہوں کی, آپ کی نظر پوری ہو جاتی ہے. شریعت کے اعتبار سے نظر پوری ہو جاتی ہے. چاول دے دیے, جوار کی روٹی دے دی, کچھ اور چیز دے دی, سالن دیے بغیر پوری نہیں ہوتی نظر. خبز الحنتہ, ہنتا کی یہ خصوصیت ہے یہوں کی. اب وہ کبھی شہد کھا لیا اس کے ساتھ, کبھی گھی کھا لیا اس کے ساتھ, تو وہی بہت تھی ان لوگوں کے پاس. اور پھر اس پر بھی یہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے عمل کا بدلہ دنیا میں ہمیں دے دیا گیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر انعام یاد دلا رہے ہیں کہ ایک تو یہ کہ تم کم تھے تعداد کے اعتبار سے بڑھا دی گئی, کمزور تھے طاقتور بنا دیا, ٹھکانہ دے دیا. کوئی ٹھکانہ نہیں تھا مدینہ منورہ میں, آہستہ 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 مرکزیت قائم ہو گئی, ٹھکانہ مل گیا سارے مسلمانوں کو. اسی وجہ سے ہجرت فرق تھی ابتدائے اسلام, تعداد بڑھتی چلی گئی, روزانہ مسلمان بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے, اور اللہ نے اپنی مدد فرما دی. ورزقکم من الطیبات, اور طیبات میں سے رزق بھی عطا فرمانا شروع فرما دیا. اور یہ اس لیے تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ. لعلکم تشکرون, صبر سے امتحان ہوا تھا نہ, تو شکر سے بھی امتحان ہوتا ہی ہے. محروم کر کے امتحان ہوا تھا تو انعام کر کے امتحان ہوتا ہے. امتحان دونوں سے ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے محرومی والا امتحان ہوتا ہے, پھر فتوحات والا امتحان ہوتا ہے, اس کو فتوحات کہتے ہیں, خوب نوازش ہوتی. کبھی اس کا الٹا ہوتا ہے کہ پہلے بہت کچھ دیا جاتا ہے بعد میں ٹیٹ کر دیا جاتا ہے. یہ پوزیشن, یہ صورتحال سخت ہوتی ہے بہت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے. ہم نے فرمایا کہ اللہ کھولنے کے بعد لپیٹ مت پھر. اللہم انی اعوذ بک من القور بعد الحور, قور سے میں پناہ مانگتا ہوں. یعنی کھول دے, ایک مرتبہ کھول چکے ہیں تو لپٹو مت پھر, لپیٹو نہیں, کیونکہ وہ بڑا تنگ ہوتا ہے. وہ وقت بہت تنگ ہوتا ہے انسان پر, وہ امتحان بہت سخت ہوتا ہے. اور اللہ پاک کی عادت ہے کبھی تھوڑا تھوڑا دیتا ہے, ایک لائن سے دیتے رہتے ہیں, ایک لائن سے امتحان لیتے رہتے ہیں. ہم جیسے ضعیفوں کمزوروں کے ساتھ زیادہ تر یہ صورتحال ہے کہ اس کو ایک اعتبار سے, سب اعتبار سے اس کو محروم کر دیا جانا ہے تو سنبھلے گا نہیں. یہ تو ادھر سے ایک طرف سے دیتے رہتے ہیں, ادھر سے تپا بھی لگاتے ہیں, ادھر سے دیتے بھی رہتے ہیں, ادھر سے تپا بھی لگاتے رہتے ہیں, تاکہ ادھر سے صبر والا ہوتا رہے, ادھر سے شکر والا ہوتا رہے. پیسے برابر آ رہے ہیں, بچوں کی صحت میں کوئی مسئلہ آ جاتا, کھانا پینا برابر چل رہا, جور مرد میں لڑائی ہو جاتی, کچھ تو بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے, وہ ایک پنگا ہو جاتا ہے, کوئی مقدمہ آ جاتا ہے, کوئی سو کر ڈالتا ہے. جان کا مسئلہ آ گیا, مال کا مسئلہ آ گیا, صحت کا مسئلہ آ گیا, عزت کا مسئلہ آ گیا, مقدمے کا مسئلہ آ گیا, اپنا نہیں آیا تو اپنے متعلقین کا مسئلہ آ گیا. ہیڈک سے کوئی خالی نہیں ہوتا اس دنیا میں, یہ قاعدہ ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صبر اور شکر دونوں طرح کے حالات سے آزماتے ہیں ہر بندے کو. خوشی بھی ضرور دیں گے اس کو اور صدمہ بھی ضرور ہوگا اس کو. اس میں نیک ہونا اور بد ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. لوگوں کو یہ معلوم نہیں رہتا, اس وجہ سے کیا کرتے ہیں, سب برائیوں کو چھوڑ کے نیک بن جاتے ہیں کہ حالات اچھے ہو جائیں. جب حالات اچھے ہو جائیں, نماز شروع کر دی, حالات اچھے ہو جائیں, داڑھی رکھ لی, جماعت میں چلے گئے, حالات اچھے ہو جائیں, روزہ شروع کر دیا, شروع کر دیا, ایک زمانے تک کرتے رہے, چار چھ مہینے تک حالات جیسے کہ ویسے ہیں. تو ایک صاحب نے تو یہاں تک کیا کہ داڑھی منڈا کے کہیں گے یہ لے لو تمہاری داڑھی. حالات خراب تھے تو ہم نے داڑھی رکھی تھی, اب آپ نے تو کیا ہی نہیں کچھ نظر کرم ہمارے اوپر, یہ لے لو تمہاری, تم رکھ, تمہارے اپنے نبی کی ہے نا, تم رکھو. نماز چھوڑ دیتا بندہ, میں نے بڑا نماز پڑھتا تھا پہلے میں, لیکن کیا کروں حالات میرے سمجھ نہیں. بھائی حالات کے لیے نہیں ہے نماز روزہ, وہ تو اللہ کا حق ہے, وہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس لیے رکھنا ہے. اب وہ حالات تو کافر و مشرک کے ساتھ میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں, خراب بھی ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں, خراب بھی ہوتے ہیں. خوشی والے حالات بھی آئیں گے, صبر والے. نیکی اور بزرگی کا مسئلہ بھی نہیں ہے اس میں, بلکہ جو نیک اور متقی ہوتے ہیں ان کے حالات ظاہری طور پر زیادہ آزمائش والے ہوتے ہیں. اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل, سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں, پھر نبیوں کی مشابہ جس میں جتنے زیادہ ہوگی اتنے ابتلاءات اس کے ساتھ ہوں گے. ویبتلى رجل بقدر دینہ, اور آدمی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے ہوتی ہے. ان کان فی دینہ صلبۃ اشتد بلاؤ, حدیث شریف ہے یہ مشکات کی. اگر دین میں مضبوط ہے آزمائش میں بھی تھوڑا اضافہ کر دیتے, دینا ہے ان کو اثر میں. تو جتنا ہائی تعلیم ہوگی اتنے امتحان بھی ویسے ہی ہوتا نا, کیونکہ پوسٹ وہ دینا ہے, انعام وہ دینا ہے, سیلری وہ دینی ہے. تو اشتد بلاؤ, وہ ان کا نفی دین ہی خفتن, اگر دین میں کمزوری ہوتی ہے تو خفت بلاؤ. آزمائش میں بھی اللہ ہلکی رکھتے ہیں کہ اس کا دین ہی مضبوط نہیں ہے تو سنبھالے گا کہاں سے. لعلکم تشکرون, فرمایا کہ یہ تمہاری وہ جو پہلی حالت کو ہم نے بدل کے دوسری حالت لے آئے, یہ اس لیے تاکہ تم شکر کرو. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. وتخونوا اماناتکم, اور اپنی امانتوں کے ساتھ میں بھی تم خیانت مت کرو, جبکہ تم جانتے ہو, یعنی تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم خیانت کر رہے ہو, تب تو بہت ہی بری بات ہے. اور تمہیں معلوم ہے کہ خیانت کرنا بری چیز ہے. خیانت میں کمی کی جاتی ہے کسی چیز کی. امانت کی مخالفت کو خیانت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس امانت کو ادا کرنے میں آدمی کمی کر دیتا ہے. اب اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو, اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو کا کیا مطلب ہے؟ عام مطلب اس کا مفسرین یہی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام میں اور اللہ کے رسول کے احکام میں مخالفت مت کرو, چونکہ وہ خیانت ہی ہے وہ, اور ان کی مخالفت خیانت کرنا وہ تمہاری ہی خیانت ہے, تمہاری اپنی امانتوں میں ہی خیانت ہے. اسی لیے حضرت ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے تو اس کا ترجمہ فرمایا کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حقوق میں کوتاہی مت کرو. لا تخونوا کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے, جو ان کے حق ہیں ان میں کوتاہی مت کرو. اسی لیے اسلام میں یہ ہے کہ آپ کو خیرخواہی اور بھلائی چاہنی ہے اللہ کے ساتھ بھی, اللہ کے رسول کے ساتھ بھی, جو مسلمانوں کے ذمہ دار امرا ہوتے ہیں مقتدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی, اور عام ایمان والوں کے ساتھ بھی. النصیحت للہ ولی رسول ہی ولی امتی ہی ولی عامت ہی, جو ان کے امہ ہیں ان کے ساتھ بھی, جو عوام ہیں ان کے ساتھ بھی, خود اللہ کے ساتھ بھی, اللہ کے رسول کے ساتھ بھی نصیحت ہونا ہے. تو ان کو واضح نصیحت کے معنی نہیں ہے, ان کے ساتھ موافقت ہوا. نصیحت میں ہوتا کیا, ہمدردی ہوتی ہے, موافقت ہوتی ہے, مخالفت نہیں ہوتی, شرارت نہیں ہوتی, تکلیف دینا نہیں ہوتا. ایک بات یہ فرمائی گئی ایمان والوں سے کہ تم خیانت مت کرو, یعنی حقوق میں کوتاہی مت کرو, اور تمہارے پاس جو امانتیں ہیں ان کے حقوق کو پہچاننے میں بھی کوتاہی مت کرو, ورنہ وہ بھی خیانت ہو جائے گی, لہذا اس میں بھی خیانت مت کرنا. مضمون آیت کا عام ہے لیکن نازل ہوتی ہے بعض مرتبہ آیت کسی خاص واقعے کے پس منظر میں, تو یہ آیت بھی ایک خاص واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے جتنے غیر مسلم لوگ تھے ان سے حضور نے معاہدہ فرما لیا تھا, صلح فرما لی تھی, حلیف بنا لیا تھا, ان کو حلیف بنانا کہتے ہیں. اس سے پہلے کے سبق میں بھی اس کا ذکر آیا ہے. تو وہ سارے حلیف تھے, تو جتنے یہود رہتے تھے, یہودی بہت زیادہ رہتے تھے مدینے میں, تو وہ ان کو بھی حلیف بنا لیا تھا. ان میں دو بڑے قبیلے تھے, ایک بنو نذیر تھے, ایک بنو قریظہ تھے. بنو نذیر کا قصہ پیش آ گیا تھا اس سے پہلے, بنو قریظہ کا ایک قصہ پیش آنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے اتنے پکے تھے, اتنے پابند تھے, اور ایسی باریکی کا لحاظ رکھتے تھے جس کے ایک خاص واقعہ ہو گیا تھا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قاریوں کو بھیجا تھا ایک جگہ تبلیغ کے لیے. لوگوں نے کہا تھا کہ وہ بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں, وہ ہم کو سکھانے کے لیے بھیج دیجیے, ہماری پوری قوم مسلمان ہو گئی, یہ ہے وہ ہے, اور وہ گیم تھا. تم نے آپ نے بھیج دیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے کہ ان سب کو شہادت کا مرتبہ دینا تھا, حضور کو بھی وحی کے ذریعے سے پتہ نہیں چلا. کبھی اللہ تعالیٰ بتاتے تھے, کبھی مصلحت ہوتی تو نہیں بتاتے, تو اللہ پاک پہ ہے وہ معاملہ. آپ نے 70 کو بھیجا, انہوں نے ایک کم 70 کو قتل کر دیا. ایک صاحب جو ہیں حضرت عمر جو ہیں وہ بھاگ کے نکل گئے. راستے میں ان کو دو آدمی ملے, وہ دو آدمی اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن لوگوں نے یہ کیا, جن کے کچھ لوگوں نے یہ کیا, پورے قبیلے نے آہیں چکنی نہیں کی, لیکن کچھ لوگوں نے جو دھوکہ دے کے یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ میں کر دیا, مگر وہ اس قبیلے سے تعلق تھے. تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے آدمیوں کو مارا ہے, ان کے یہ بندے ہیں, ان دونوں کو مار دیا انہوں نے, اس آدمی نے. وہ قبیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا, یعنی یہ معاہدہ تھا کہ ہم تمہارے سے لڑائی نہیں کریں گے, تم ہمارے ساتھ نہیں کرو گے, تمہارے پہ کوئی ذمہ داری آئے گی تو ہم حصہ لیں گے, ہم پہ کوئی ذمہ داری آئے گی تو تم کو حصہ لینا پڑے گا. تو بنو عامر کے لوگوں کو, دو آدمیوں کو مار دیا انہوں نے, حضرت عمر نے. تو جب ہوتا ایسی صورت میں یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا, چونکہ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینا طے فرمایا کہ ہم ان کا خون بہا دے دیں گے, اگرچہ کہ انہوں نے ہمارے آدمیوں کو مارا مگر پورے قبیلے نے نہیں کیا ایسی شرارت, کچھ لوگوں نے کیا ہے, لہذا ان کے دوسرے آدمیوں کے ساتھ ہم نہیں کر سکتے ایسا, ان کی دیت دینا چاہیے. تو دیت جب واجب ہوتی ہے کسی کے اوپر تو تمام حلیفوں پہ تقسیم ہوتی ہے, بھائی تم بھی دو, تم بھی دو, تم بھی شریک ہے, تم بھی شریک ہے, تم بھی شریک ہے. تو یہودیوں کا جو قبیلہ بڑا تھا بنو نذیر کا, چونکہ وہ بھی حلیف تھے, بنو قریظہ کا، بنو نذیر تو جا چکے تھے، ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا، بنو قریظہ باقی تھے، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اور یہ فرمایا تھا کہ میں جو ہے آ رہا ہوں دو آدمیوں کی بیعت کے سلسلے میں، ذمہ داری تقسیم کرنی، ہمارے اوپر جو ذمہ داری آئے گی ہم لیں گے اس کو ادا کرنے، تم پر جو ذمہ داری آئے گی تم دینا. یہ بات کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ لے کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں، آپ آئیے. آپ کو بٹھا دیا ایک دیوار کے نیچے اور پلان بنا دیا اوپر سے بڑا پتھر ڈالنے کا کہ بھائی یہ روز کا جھگڑا ہی ہوتا رہے گا، اب یہ ختم کرو یہ چیز. انہوں نے کہا کہ موقع سے فائدہ اٹھاؤ، حضور خود ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، ان کے محلات میں گئے تھے، ان کے قلعے میں گئے تھے، قلعے کے پاس بٹھا لیا تھا انہوں نے، اوپر سے پتھر ڈالنے کی پلاننگ کر دی. پتھر ڈالنے ہی والے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، بتا دیا کہ آپ کے ساتھ یہ جو ہے نا مکر ہو رہا ہے، مکاری ہو رہی ہے، آپ فوراً یہاں سے چل پڑیے. تو صحابہ دوسرے موجود ہی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے انداز میں گئے کہ ان کو یہ پتا نہ چلے کہ آپ جا رہے ہیں آئیں گے نہیں، کیونکہ پھر اس صورت میں تعاقب ہوتا نا، ایک لڑائی کی صورت ہو جاتی. تو آپ نے ایسا انداز اختیار فرمایا کہ جیسے کسی ضرورت سے جا رہے ہیں ابھی آپ آنے کے لیے، آپ چلے گئے اٹھ کے. صحابہ بھی یہ سمجھ رہے جو ساتھ میں تھے کہ ابھی آنے والے ہیں آپ، کیونکہ معاملہ تو بات تو ہوئی نہیں نا، بات تو غائب میں تھی، یہ جبرائیل نے بتایا آپ چلے گئے. بہت دیر ہو گئی تو صحابہ کو تشویش ہوئی کہ حضور گئے تو آئے نہیں، کیا قصہ ہے؟ صحابہ حضور کو دیکھنے کے لیے گئے، دیکھا تو کیا آپ مدینے میں ہیں، آپ واپس ہو چکے ہیں وہاں سے. لوگوں نے کہا کہ آپ چلے آئے، فرمایا قصہ یہ ہے اور جبرائیل نے مجھے بتایا. تو حلیف تھے بجائے اس کے کہ خوباہ میں شرکت کرتے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قاتلانہ حملے کا پلان کر لیا، تو عہد شکنی کر دی انہوں نے. جب عہد شکنی کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خروج فرما دیا، لشکر کشی کر دی اور ان کے قلعے کو گھیر لیا، محاصرہ فرما لیا ان کا. 21 دن تک وہ لوگ اندر بند ہو گئے. پہلے تو لڑنے کی بہت باتیں کرتے تھے کہ اگر ہمارے ساتھ لڑائی ہوگی تو ہم دیکھیں گے، کچھ لوگوں کو تم نے مار لیا مکے کے، تو یہ تھوڑی ہے کہ تم بہادر ہو گئے، تمہیں یہ ایسی بھی باتیں کی ہوئی تھی، بدتمیزی ویسے بھی کر ہی رہے تھے موقع موقع سے، اب یہاں تو حد ہی کر دیا آخر میں آ کے. تو حضور نے فرمایا کہ انہوں نے نقض عہد کر دیا ہے، ان کے ساتھ میں کوئی اپنا معاہدہ نہیں ہے، خود انہوں نے توڑ دیا ہے. آپ نے خروج فرمایا، 21 دن تک ان کا محاصرہ کیا، وہ باہر نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ بنو نذیر کو جیسے جانے کا موقع دیا تھا کہ جتنا سامان لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں، ہم بھی یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہمیں موقع دیا جائے. حضور نے فرمایا تم کو نہیں دے سکتے، تمہیں یہ چانس نہیں ہے. حضور نے کہلا بھیجا کہ سعد ابن معاذ جو ہے نا وہ تمہارے لیے جو فیصلہ کریں گے میں راضی ہوں، حضرت صاحب سے ان کے تعلقات ہیں، باقی وہ جو فیصلہ کر دیں گے ان کو حکم بنا لو، ان کو سالس بنا لو، وہ جو فیصلہ کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ سعد بہت سخت مزاج آدمی ہیں، ان کے ہم فیصلے پہ راضی نہیں ہیں. تو کہا کہ حضور نے فرمایا تم بولو. انہوں نے کہا کہ ابو لبابہ کو بھیج دو. ابو لبابہ کے بیوی بچے بنو قریظہ کے پاس تھے، یعنی وہی محلے میں، وہی قلعے میں رہتے تھے، ان کے پاس ہی رہتے تھے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ابو لبابہ چلے جائیں. ابو لبابہ کو اور ایک صحابی کو ان کے ساتھ میں بھیج دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بات چیت کی اور ابو اور سعد کے بارے میں بات کی کہ حضور تو ہمارے ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یا لڑنا ہے یعنی تو پھر ان کی جو شرط ہے اس کے اوپر منظوری کر لینی ہے، تو اگر ہم حضرت سعد کو حکم بنا لیتے ہیں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو لبابہ سے انہوں نے پوچھا کیا ہے بھائی ہمارے بارے میں قصہ کیا ہونے والا ہے. تو ابو لبابہ تھوڑا خاموش ہو گئے، کچھ بولے نہیں، اس کے بعد میں ایسا اشارہ کر دیا، قصہ ختم ہے تمہارا، وہاں پہ اشارہ کر دیا. جب پتا چل گیا حضرت ابو لبابہ نے یہ اشارہ کر دیا کہ ایسا ہوگا تمہارے ساتھ میں، تو بولنے کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو امانت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ میں نے کیا کر دیا یہاں پہ، مجھے تو مجھے میرا ٹرسٹ وہ خراب ہو گیا نا پورا، میں نے بات خراب کر دی یہاں پہ آگے، یہ بات تھوڑی بولی جانے کی ہے کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے. اتنے پریشان ہوئے اس بات کے ہو جانے کے بعد میں کہ میں نے یہ راز اگل دیا ہے اپنا، لوگ انتظار کر رہے تھے ان کو محل سے آنے کا، وہ محل کی دیوار، قلعے کی دیوار کے پیچھے سے آ کے مسجد نبوی میں گھس گئے اور وہاں ستون سے اپنے کو باندھ لیا اور فرمایا کہ میں نے غلطی کر لی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ میری غلطی کو معاف نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، چاہے مر جاؤں، اور قسم کھا لی کہ کھانا پانی بھی نہیں پیوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو لبابہ نے ایسا کیا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ جاتا تو میں استغفار کر دیتا، اب جب اس نے اللہ پہ معاملے کو چھوڑا ہے تو اللہ ہی کا فیصلہ جب تک نہیں آئے گا میں بھی کچھ نہیں بولوں گا. 7 دن گزر گئے، طہارت کے لیے، وضو کے لیے صرف ان کی بیٹی جو ہے وہ آ کے کھول دیا کرتی تھی اور پھر اس کے بعد میں نماز کے بعد پھر باندھے استوان ابو البابا جو ہے نا وہاں ستون ابو البابا ہے نا ایک وہاں پہ اس کے اندر ریاض الجنہ کے اندر ہے وہ وہی ہے وہ سات دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو بھی میں نے معاف کر دیا ہے. تو جب یہ معافی نازل فرمائی تو اس موقع تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستہ تہجد میں اٹھے اور مسکرا رہے تھے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگی کہ اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے. لیکن ہنسنے کی وجہ کیا ہے اس وقت مسکرا رہے ہیں آپ؟ اور میں کہ اللہ نے ابو البابا کی معافی نازل کر دی. تو ام سلمہ کہنے لگی میں جا کے بول دوں ان کو؟ فرمایا کہ ہاں بول دو. ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے تو ام سلمہ نے اپنا دروازہ کھولا. حجرات النبی تو لین سے بنے ہوئے تھے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں حضور جب تک نہیں کھولیں گے میں نہیں کھولنے دیتا کسی کو. حتیٰ کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایک مرتبہ آئی تھی کھولنے کو, ان کو بھی نہیں کھولنے. حضور کھولیں گے تو میں کھولوں گا ورنہ نہیں کھولوں گا بس. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں جب تشریف لائے تو ان کی رسی کھولی اور حال یہ کہ بینائی ختم ہو گئی تھی, دیکھنے نہیں آ رہا تھا, چلنے نہیں آ رہا تھا, کھانا رہا ہے پانی ہے, سات دن ہو گئے. ان کو بڑا احساس ہوا کہ یہ مجھ سے ایسی غلط حرکت ہو گئی, میں نے ٹرسٹ جو ہے نا وہ خراب کر دیا. یہاں سے وہاں تک جو نہیں بولنے کی بات تھی وہ میں نے بول دی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تب نازل فرمائی کہ خیانت مت کرنا. معاف تو کر دیا لیکن یہ اصول ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ خیانت نہیں ہونا چاہیے کبھی, اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں ہونا کبھی. اللہ کی بات میں اور اللہ کے رسول کی بات میں امانت داری ملحوظ ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اور خاص طور پر امت مسلمہ میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو احکام الہی کے لین کی ہوتی ہیں اور ان کو آپس میں دشمنوں تک پہنچانے کا جو کام ہوتا ہے وہ خیانت میں آتا ہے. آپس میں مسلمان صحابہ کہتے ہیں کہ آپس میں مسلمان کوئی بات کر لیتے تھے پھر اس کو دوسرے لوگ دشمن لوگ سن لیتے تھے اور اس کو دشمنوں تک پہنچا دیتے تھے اور کام خراب ہو جاتا اس سے. تو اس موقع پر بھی نازل ہوئی. شان نزول میں وہ واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے, ایک دو واقعہ اور بیان کیے جاتے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, ایمان والو اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. تو واقعہ کے پس منظر میں کوئی آیت اترتی ہے لیکن جو مضمون اس میں ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے. بہت جگہوں پر آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا درس قرآن کے دوران. یہ قاعدہ بھی ہے یہ. اب یہ خیانت نہیں کرنے کا حکم صرف ابو البابا کو نہیں ہے, ایک ہر مسلمان کے لیے, کیونکہ اس کو تو قرآن پاک کو قیامت تک کے لیے رکھ دیا گیا نا, قانون بنا کے تلاوت بھی کی جائے گی, پڑھا بھی جائے گا, سمجھا بھی جائے گا, اپلائی بھی کیا جائے گا اس کو. تو یہ ہے کہ جتنے احکام الہی ہیں اور جتنے سنت رسول ہیں, حضور اللہ پاک کے جو احکام فرائض کی لین کے ہیں وہ بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ بھی, جو طریقے ہیں آپ کے پاکیزہ, ان سب کا لحاظ رکھنا ہے, ان سب کی اہمیت ہے, ان پر عمل کرنا ہے اور اس میں خیانت نہیں کرنا ہے. اور اپنی امانتوں میں بھی تم خیانت مت کرو. ہر انسان کے پاس امانت اللہ کی نعمتیں ہیں اور اس کے علاوہ لوگ امانت رکھاتے ہیں اور امانت کے بہت سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. امانت میں خیانت جائز نہیں. جیسی چیز جس نے رکھائی, عام طور پر امانت کا تصور مال سے ہی آتا ہے, تو مال ہی سے نہیں ہے, سب چیزوں سے ہوتا ہے یہ, لیکن مال میں بھی خصوصیت سے کہ کسی نے امانت رکھائی تو اس میں خیانت نہیں کرنا ہے. ایز اٹ از امانت میں تصرف نہیں کر سکتا آدمی کہ نہیں ابھی تو میں لے رہا ہوں پھر اسی میں رکھ دوں گا. اگر کسی نے امانت بول کے پیسے دیے تو اس میں تصرف کا حق نہیں ہے جب تک کہ وہ اجازت صراحتاً نہ دے دے کہ آپ کو ضرورت پڑے تو آپ استعمال کر کے پھر ڈال دینا اس میں. وہی چیز رکھنی پڑے گی. زیور دے دیا وہی چیز رکھنی پڑے گی, سامان دے دیا وہی چیز رکھنی پڑے گی. اور جب وہ مطالبے کے لیے آئے تو اس کو پہنچا دینا. آپ نے منافق کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے اور مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا, امانت دار ہوتا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. پھر اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں. ابو البابا کے بیوی بچے وہیں تھے نا سر میں. تو فتنہ تین معنی میں زیادہ تر بولا جاتا ہے لفظ. ایک یہ کہ امتحان ہے کہ اس سے آپ کا امتحان ہوگا, مال کو دے کر اور اولاد کو دے کر امتحان ہوگا کہ تم کرتے کیا ہو اس میں, یہ تو ٹیسٹ ہو گیا. اور فتنہ عذاب کے معنی میں بھی آ جاتا ہے کہ یہ تمہارے لیے عذاب ہے, عذاب بھی ہو جاتے ہیں بعض مرتبہ, اولاد اور مال دونوں عذاب بن جاتا ہے. اور فتنہ تیسرے معنی اس کے سبب عذاب کے ہیں کہ وہ عذاب کا سبب ہو جاتے ہیں, یعنی ان کی وجہ سے احکام الہی سے غفلت ہوتی ہے, پھر معصیت سود و صادر ہوتی ہے اور معصیت پھر عذاب کا سبب بن جاتی ہے. نافرمانی ہوتی ہے اللہ کی ان کی وجہ سے, مال کی وجہ سے نافرمانی ہوتی ہے, اولاد کی وجہ سے نافرمانی ہوتی ہے, اس سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر سزا ہوتی ہے. تو یہ سزا کس سے ملی؟ اولاد سے ہی ملی، یہ سزا کس سے ملی؟ کاروبار سے ملی، پیسوں سے ہی ملی. تو فتنے کے معنی سبب عذاب کے بھی آتے ہیں، فتنے کے معنی عذاب کے بھی آتے ہیں، فتنے کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ تینوں معنی کو، تینوں معنی یہاں پر صادق ہیں، یعنی تینوں معنی کو شامل ہے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے مال کو ایسا بنایا ہے کہ وہ خود بھی عذاب ہوتا ہے کبھی، مال کو ایسا بنایا ہے کہ وہ سبب عذاب بھی ہوتا ہے، مال کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اس سے امتحان تو ہوتا ہی ہوتا ہے ہر بندے کا. یہی حال اولاد کے بارے میں بھی ہے. مال اور اولاد یہ دونوں چیزوں میں اللہ کے حکم کو مقدم کرنا اور ان کی رعایت نہیں کرنا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، یہ امتحان ہے پہلے معنی کے اعتبار سے. اور دوسرے معنوں کے اندر یہ بات ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو پھر وہ سبب بن جاتے ہیں مصیبت کا، پریشانی کا. چنانچہ ابو لبابہ کو یہ پریشانی اسی لیے تو آئی. اور یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ امانت داری سے معاملہ کرتے حضور کے ساتھ میں، تو وہ چیز ان کی بیوی بچوں کی حفاظت میں زیادہ مددگار ہوتی. انہوں نے بچوں کی رعایت میں ہی ایسا کیا تھا نا، لیکن بچوں کی رعایت میں اصل کرنے کا کام امانت داری کا تھا. وہاں انہیں مواخذہ ہو گیا، اب اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اگر معاف نہیں کرتے تو وہاں پہ بھی پکڑ سکتے تھے، یہاں پہ بھی پکڑ سکتے کہ یہ تم نے کیا حرکت کی، اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے. اس لیے فرمایا کہ عالم اس بات پہ، اب یہ عام مضمون ہو گیا، بات آئی ابو لبابا کے اوپر، لیکن قیامت تک کے واسطے مسلمانوں کو یہ سبق دیا گیا کہ اپنی اولاد کے بارے میں وہ امتحان ہے، تمہارا امتحان ہے کہ تم ان کو کیا کرتے ہو، کیا لکھاتے ہو، کیا پڑھاتے ہو، کیسی تربیت دیتے ہو، کیسے ماحول میں رکھتے ہو، کیا ٹریٹ ان کے ساتھ میں کرتے ہو. میرے بچے ہیں، میں جو چاہے پہنا لیتا ہوں، میں جہاں چاہے پھرا لیتا ہوں، میں جہاں چاہے پڑھا لیتا ہوں، میں جہاں چاہے داخل کرا دیتا ہوں، ایڈمیشن جہاں کا چاہے میں دلا دیتا ہوں. آپ کون بولنے والے؟ ہم واقعتاً کوئی بولنے والے نہیں ہیں، لیکن کوئی ہے آپ کو بولنے والا، یاد رکھ لینا، پوچھنے والا کوئی ہے آپ کو. آپ کھلانے میں آزاد نہیں ہیں، جہاں چاہے شاپنگ کرا دے رہے ہیں، ہوٹلنگ کرا دے رہے ہیں، جو چیز چاہے خرید کے کھلا دے رہے ہیں، دکان پہ پہنچ کے کھلا دیا، وہاں سے خرید دیا کھلا دیا. ارے نہیں، اسلام میں بڑی آسانی ہے، اتنی مشکل نہیں ہے. احتیاط نہیں کھانے پینے کی چیزوں میں، کینڈیوں میں نہیں، آئس کریموں میں نہیں، اور جنا والا گوشت میں نہیں، اور پکی پکائی چیزوں میں نہیں، ہوٹل کے اندر جا کے ایٹموں کے اندر نہیں. جو چاہے کھلا دے رہے ہیں بچوں کو، جو چاہے پہنا دے رہے ہیں، بچوں کا لباس بچوں کو پہنا دے رہے ہیں، بچوں کا لباس بچوں کو پہنا دے رہے ہیں. مرد عورت کے لباس میں امتیاز فرض ہے اسلام میں، فرق ہونا فرض ہے. ایک ہی قسم کا لباس مرد عورت دونوں اختیار کریں گے تو لعنت دونوں پہ ہے. اور بچوں کے اوپر اگر کوئی آدمی اس چیز کو اپلائی کرتا ہے تو لعنت بڑوں پہ ہے. بچوں کو اگر غیر شرعی لباس پہنائیں گے تو لعنت کس پہ آئے گی؟ بڑے پہ آئے گی. کیونکہ جو کام ناجائز بچوں سے کرایا جائے گا، گناہ اس کا بڑوں کو ہوتا. لباس میں، تعلیم و تربیت میں، اس کے بہت سے فرینڈس ہیں، اس کے بہت سے دوست ہیں، بچے کا دل دکھے گا اس لیے ہم بھی جو ہے نا اس کا برتھ ڈے مناتے ہیں. ارے بھائی نہیں ہے اسلام میں یہ چیز، نہیں ہم وہ بول کے نہیں مناتے، اس دن نہیں منا رہے ہیں، دوسرے دن کر رہے ہیں، لیکن کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا. بچے کو بچہ بول رہا کہ میرے برتھ کے ساتھ میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ بول رہے بھائی تیرے برتھ سے جو کرنا تھا کر لیے، دوا خانے میں شریک کرے، تیرے کو صفائی کرے، تیرے یہ دوا کھلائے، یہ کرے، تیرے برتھ ڈے کے دن جو کچھ کرنا تھا کر چکے، پیسے دیے، فیس دیے، فکٹ میں تھوڑے آیا تو اور کیا ہے. اب ہر سال تھوڑی کچھ ہونے والا ہے، ہر سال تو سال کم ہو گیا. آپ کی جیب میں جتنے پیسے تھے اس میں سے دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں، تو آپ کو خوشی ہو رہی کہ کم ہو رہا ہے؟ آدمی جو عمر لے کے آیا وہ تو فکس ہے، ایک سال نکل گیا تو کم ہو گیا، دو سال نکل گئے تو دو کم ہو گئے، چار نکل گئے تو چار کم ہو گئے، منانے کا کیا ہے؟ اسلام میں کسی کی موت اور کسی کی وفات، کسی کی حیات اور کسی کی پیدائش، اس پر کوئی تقریب نہیں ہے. یہ ایک اصول ہے اسلام کا. اسلام کا اصول بھائی، جو اسلامی اصول ہے وہ لاگو کرنا ہے. کسی کے پیدا ہونے پر، چاہے وہ خدا بھی کیوں نہ ہو، یہ آپ کی اولاد ہو، اور کسی کے مرنے پر، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، چاہے وہ اہل اسلام کے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، پیدائش پر اور وفات پر کوئی تقریب اسلام میں نہیں ہوتی. یہ پہلے کا رواج ہے اور غیروں کا رواج ہے. اس کو اسلام سے جوڑا، اس کو تقریب کے اعتبار سے جوڑا نہیں گیا. تقریب ہے، عقیقے کی تقریب ہے، تسمیہ کی تقریب ہے، وفات میں تجہیز تکفین کی تقریب ہے، نماز جنازہ کی تقریب ہے، بس جو ہے بس وہی ہے، بس ختم. اس کو ایسا کیا جانا چاہیے کہ گھر میں وہ چیز آئی نہیں، ہوئی نہیں، بس ہمارے پاس نہیں ہے چیز. تو کھلانے میں، پہنانے میں، تقریبات میں، خوشی اور غم میں، دعوتوں کے جانے آنے میں، ہوٹلوں میں لے جا کے کھلانے پلانے میں، اسکولوں میں ایڈمیشن دلانے میں تعلیم کون سی ہو رہی، کون سے فرینڈس ہیں، کس کے پاس آ رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ اب یہ ایسا اس نے شروع کر دیا، اب تک تو نہیں تھا ایسا، بڑا شریف تھا ہمارا بچہ، اور ہمارا بچہ تو کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا، ہمارا بچہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، پتہ نہیں ان کا بچہ ہونے کی وجہ سے کیا مریخ سے آیا ہوا ہے، یہ کہاں سے آیا ہوا ہے. بھائی جب چھوٹا تھا تو نہیں کر رہا تھا، جب بڑا ہوگا تو بھی نہیں کرے گا، اب قسمت پڑ کے آئے اس کی. ہمارے پاس شکایت آتی ہے نا مدرسے میں، بچے نے یہ شرارت کر دی، تو بولے تین سال سے ہے بچہ ہمارے پاس، پہلے تو بالکل نہیں کرتا تھا، چار سال سے، پانچ سال کبھی بالکل ایسا نہیں کرتا. بھائی پانچ سال پہلے کا، اب انہیں ابھی بھی پانچ سال چھوٹا ہے کیا؟ تین سال چھوٹا ہے، وہ تو کرے گا. اب جو جو چیزیں اس کے کرنے کی ہوں گی وہ یقیناً کرے گا، اس کی تربیت کرنی پڑے گی، دیکھ بھال دیکھنا پڑنا پڑے گا، مواخذہ کرنا پڑے گا، سمجھانا کرنا پڑے گا، فرمائش کرنی پڑے گی، بہت سی چیزیں پیش آتی رہیں گی. پھر جب وہ بے قابو سے باہر ہو جاتے ہیں پندرہ سال کے بعد، اٹھارہ سال کے بعد میں، پھر روتے پڑھاتے ہیں. شروع میں تو آپ نے کیئر ہی نہیں کیا کہ ان کا آنا جانا کس کے ساتھ ہے، کھیلنا کودنا کس کے ساتھ ہے، ٹائم کس کے ساتھ گزر رہا، ہوم ورک کس کے ساتھ کر رہے ہیں. فرینڈ شپ پر آپ کو قابو اگر نہیں ہے، بچہ ہو یا بچی ہو، تو بچہ بچی آپ کی نہیں ہوتی، یاد رکھ لیجیے، وہ گئی دوسرے کی ہو، کیا کرے گی کچھ نہیں بول سکتے آپ. اور نظام تعلیم جو ہو رہا ہے اس میں بھی آپ کو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ کس طرح کے اثرات ان پر پڑ رہے ہیں، کہ مذہب ان کا بچے گا یا نہیں بچے گا، اور ہم مذہب بچانے کے ذمہ دار ہیں. اس کے علاوہ کی تعلیم ہمارے اخلاقی فرائض میں سے آتی ہے، جو ہمارا فرض ہے پہلے وہ کرنا پڑے گا، جو مروت ہے وہ بعد میں کرنی ہوگی. اب تو اولاد جو ہے نا اور مال، یہ دونوں چیزیں فتنہ ہیں، یعنی اس میں امتحان ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ تم کتنے اس میں اپنے آپ کو چھوٹے بناتے ہو، بندے بنتے ہو اس میں. آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی اللہ نے مجھے دیا ایسا، میں اس کو اگر نہیں کراؤں گا، خالی اس کو مولوی حافظ بنا کے چھوڑ دوں گا، تو یہ بےچارے کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں رہے گی، جیسے کہ عام طور پر نہیں ہوتی ظاہری طور پر علماء پر. تو میں نے اس کے ساتھ ہمدردی نہیں کی. بھائی تم نے اس کے ساتھ ہمدردی کی ہے، تم اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والے ہیں، جو اس کے مقدر کا ہے وہ کہیں جائے گا نہیں. جتنی عزت ہے وہ اس کو مل جائے گی، جتنی دولت ہے وہ اس کو مل جائے گی، جتنی روزی ہے وہ اس کو مل جائے گی. ہاں اگر اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ آپ نے دینی تعلیم و تربیت بھی کر دی، اس کے ساتھ میں ظاہری طور پر کاروبار میں اچھا موقع مل گیا، اپنے فیلڈ کے اندر اس کو اپنے والے تعلیم شعبے کے اندر اس کو تعلیم دلوا دی، اس کی بھی اجازت ہے، آپ منع نہیں ہے، وہ بھی حدود کے ساتھ میں، تربیت کے ساتھ. تو یہ سبب عذاب بھی ہوتے ہیں، خود بھی عذاب ہوتے ہیں. اب ماں باپ اولاد جو ہے نا عذاب بنی ہوئی ہے یہاں پر، نہ سبب عذاب نہیں ہے یہاں پہ، خود ہی عذاب ہے، مطلب دل دکھنے کا سبب بنے ہوئے ہیں، تکلیف کا سبب بنے ہوئے ہیں. سینے پہ بیٹھ جاتے ہیں چاقو نکال کے، اب دیتا نہیں دیتا، لکھتا نہیں لکھتا میرے نام پہ دولت. کل وہ ایئرپورٹ پہ اپن لوگ بیٹھے تھے سیاٹل کے، تو وہاں پہ بتا رہا نہیں تھا نیوز میں کہ ماں کو جو ہے نا ایک مرتبہ ڈرا دھمکا کے $50,000 نکال لیا، ایک مرتبہ $65,000 نکال لیا، اور شو کر دیا انشورنس والوں کو کہ میری اماں مر گئی، مر گئی بول کے اسے ایک وقت 65 ایک وقت 50 نکال لیا. وہ اتفاق سے بڈی دکھ گئی، وہ پولیس نے پکڑ لیا اس کو، تو اس کو لے کے جا رہے تھے، بتا رہے تھے ایئرپورٹ میں، نیوز میں بتا رہے تھے. عذاب بنی ہوئی ہے اس وقت، اولاد مصیبت بنی ہوئی ہے. ایسے مال بھی عذاب بنا ہوا ہوتا ہے، مصیبت بنی ہوئی ہوتی. تو سبب عذاب بھی ہے، عذاب بھی ہے اور امتحان بھی ہے. تو اس میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. کیا کرنا کیا ہے؟ ہم اللہ پاک کو سامنے رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھیں، انہوں نے جو فرمایا کرنے کو بس وہ کرنا ہے. اب کیسا ہوگا سیٹ اپ ان کا مزید آگے کا، کہ کل کے دن عزت سے رہیں، چار آدمیوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، کھانا پینا ان کو اچھا مل جائے، اچھی جگہ شادی ہو جائے، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی، اور یہ بری خواہش نہیں ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو اپنے سے ترقی کی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے، کہ دولت بھی ان کے پاس ہو، عزت بھی ان کے پاس ہو، سہولتیں بھی ان کے پاس ہو، شادیاں بھی ان کی اچھی جگہ پر ہو جائیں، وہ چار آدمیوں کو دینے کے قابل ہو، مانگنے کے قابل نہ ہو، ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے. مگر یہ خواہش آپ پوری کر لیں گی، کرنے کی تدابیر جب ہی کرو گے جب اپنے فرض سے سبکدوش ہوگے. اگر قابو میں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اپنے فرض پر رہو، اللہ پاک اس کے لیے انتظام کرے گا. کیا کرے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب دنیا میں بنائے ہوئے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کتنے لوگوں کے ماں باپ نے یہی سمجھ کے ان کو پڑھایا لکھایا، محنت کی، اپنا دین برباد کیا، ان کا دین برباد کیا، پھر اس کے بعد میں باہر کا ویزا دلا کے ان کو یہاں پہ بھیج دیے. اب اس کے بعد پوچھے آپ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے بولا میں ٹیکسی چلا رہا ہوں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں پروفیشن تو یہ تھا میرا، لیکن میں اس میں کام کر رہا ہوں. اس کی روزی تھی نہیں وہاں پہ جس کے اوپر 25 سال لگا دیے، 20 سال لگا دیے، اس کی روزی تھی نہیں اس سے متعلق. روزی اس کے دوسرے، میں یہاں آ کے ایک ڈپلوما کر لیا تھا، میں نے یہاں پہ تھوڑا کمپیوٹر سیکھ لیا تھا، میں نے یہاں پہ وہ کر لیا، میں نے یہاں پہ یہ کر لیا، لہٰذا میں اس میں داخل ہو گیا ہوں، نوکری مل گئی، کام چل رہا ہے. روزی ہے وہ، کس سے ملنے والی ہے کیا معلوم ہے؟ اسی سبب سے مل سکتی ہے جس کو آپ نے اپنے طور پر سوچا ہوا ہے، اور اس سبب سے نہیں مل سکتی جس کو آپ نے سوچا ہوا ہے، ساری زندگی برباد. اب یہ کہ دولت تو اس کے ذریعے سے نہیں ملی، وہ جو شروع سے لے کے اب تک کی تعلیم میں جو پیسہ گیا، تربیت میں جو گڑبڑ کمی کمزوری ہوئی، بچے کو دین سے دور رکھا گیا، خود بھی دین سے دور ہوئے، بہت سے احکام کی پامالی کی، اب اس کی ذمہ داری سر پہ باقی ہے. نوکری تو اس کو ملی نہیں، لذت تو ملی نہیں گناہ کی، گناہ کا عذاب باقی رہ گیا. یہ ہے اصل چیز کہ جو پیرنٹس کو بہت ہوشیاری سے اس کا فیصلہ لینا پڑتا ہے، اور اس میں نہ خاندان والوں کو سوچنا، نہ برادری والوں کو سوچنا، نہ کمیونٹی والوں کو سوچنا کہ کیا بولیں گے، کیا سوچیں گے، کیا بولیں گے، کیا سوچیں گے. اگر سارے مل کے بولیں گے تو کیا ہمارا ہونے والا ہے؟ ہماری موافقت کی کسی نے تو کیا نفع ہو جانے والا ہے؟ ہماری مخالفت کی کسی نے تو کیا نقصان ہو جانے والا ہے؟ اللہ سے معاملہ ٹھیک ہے آپ کا، آپ اچھے ہیں، اللہ ناراض ہو گیا، سب راضی ہو گئے، تو یہ سارے مل کے بچانے والے تو نہیں آپ کو. اللہ ناراض ہو گیا، اللہ ناراض ہو گیا تو بچانے والے تو نہیں، اور اللہ راضی ہو گیا سارے ناراض ہیں، کیا بگاڑ لیں گے یہ لوگ؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ لیں گے. اس لیے جب یہ فرمایا حضرت اللہ پاک نے کہ اس بات کو یاد رکھو کہ تمہاری اولاد، تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، تو امتحان کا جہاں مرحلہ آئے اس میں جم جانا اللہ کے دین پر، عذاب ہونے کا مسئلہ آئے تو پہلے سے پیر ہو جانا کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے عذاب ہی بن جائے، اور سبب عذاب ہونے کا مسئلہ آئے تو ان کی وجہ سے معاصی میں مبتلا ہونے سے اپنے کو بچانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بچے کو گود میں لیا اور اس کو پیار لیا آپ نے، اور اس کے بعد میں فرمایا کہ انکم لتبخلون وتجہلون وتجبنون، یہ جو ہے تم جو ہے نا اپنے بچے کو خطاب کر کے، یعنی عام بچوں، مراد آپ کے بچے تھے، چھوٹے بچے، معصوم بچے. میں کہ یہ جو بچے ہیں نا، ایک تو یہ بخیل بناتے ہیں، دوسرے یہ جاہل بنا دیتے ہیں، تیسرے یہ بزدل بنا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا انکم لتبخلون وتجہلون وتجبنون، کہ اس کی وجہ سے آدمی بخالت کرتا ہے کہ اپنے بچوں کی رعایت میں، بچوں کی خاطر سے، کہ بچوں کا بچوں کا بچوں کا بچوں کا، وہ بچوں کا تو جو ہونا تھا وہی ہوا، یہ بیچارہ کچھ ذخیرہ آخرت نہیں کر سکا اسی غفلت میں. جاہل بنا دیتے ہیں، دماغ کام نہیں کرتا، ارے بھائی بچوں کی ضد ہے، اب بچوں کا اصرار ہے، بچوں کی ضد ہے، بچوں کا اصرار ہے، بچے مانتے نہیں ہیں، اب جاہل ہی تو ہو گیا اور کیا ہو گیا. کیا فرمایا؟ انکم لتبخلو، بخیل بنا دیتے ہیں، بزدل بنا دیتے ہیں، ہمت نہیں کر سکتا، اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگا سکتا، دشمن سے مقابلے کی ہمت نہیں کر سکتا، اولاد کی خاطر سے آدمی سب ہمتیں چھوڑ دیتا ہے. فرمایا انکم لتبخلون، بخیل بنا دیتے ہیں، وتجاہلون، جاہل بنا دیتے ہو، وتجبنون، اور بزدل بنا دیتے ہو. وہ اسی مضمون کو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر اس میں آدمی کیئرفل نہیں رہا، اس معاملے میں ان کی رعایت اس نے حد سے زیادہ کی دین کے معاملے میں، تو دین کے معاملے کو نظر انداز کرتے ہوئے، تو پھر وہ اس کے لیے سبب ہو جاتے ہیں نقصان کا. اندازہ نہیں تھا مجھے کہ اتنی تاخیر اس میں ہو جائے گی اور ایسی اس طرح کے مضامین نکل جائیں گے، ورنہ جو قرآن پاک کی جو میں نے رکوع تلاوت کی تھی وہ کم از کم اس کو تو ہو جانا چاہیے تھا. خیر یہاں پر بھی رکوع ختم ہو رہا ہے لیکن یہ تین آیتیں رہ گئی تھی پہلے کے سبق سے، اس کے بعد کا رکوع میں نے پڑھ لیا تھا. اب آج اسی کو ختم کرتے ہیں، ترجمہ پھر ذکر کر دیتا ہوں اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بچو تم اس فتنے سے جو نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو تم میں سے خصوصیت کے ساتھ میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور یاد رکھو اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں. اور اس کو یاد کرو کہ تم قلیل تھے، تھوڑے تھے اور کمزور تھے زمین میں، اور ڈرتے تھے کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، لیکن اللہ پاک نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اور اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اپنی مدد سے، اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ روزیاں عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرنے والے ہو جاؤ. ایمان والو، اللہ کے حقوق میں کوتاہی مت کرو، اور اللہ کے رسول کے حقوق میں کوتاہی نہ کرو، اور اپنی امانتوں میں کوتاہی مت کرو ان کے حقوق میں، اور تم جانتے بھی ہو. اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد، مفسرین فرماتے ہیں کہ اولاد سے زیادہ مال آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے اس لائن سے، اس لیے اموال کا لفظ پہلے ہے، اولاد کا لفظ اس کے بعد میں. اس بات کو یاد رکھو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس بڑا عذاب ہے، بڑا اللہ پاک کے پاس بڑا ثواب ہے. اجر عظیم، اجر عظیم ہے، یعنی اللہ پاک کے یہاں جو اجر تمہارے لیے رکھا ہوا ہے اس کو سامنے رکھ کر جب ان کی وجہ سے کوئی بات تمہیں کرنا پڑ جائے خلاف طبیعت میں، تو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے گا، وہ باقی رہنے والا ہے، اس کی کوانٹیٹی زیادہ ہے، اس کی کوالٹی زیادہ ہے، اس کی حیثیت زیادہ ہے، یہ ذہن میں رکھانے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ ان اللہ، اور بے شک اللہ پاک ایسے ہیں کہ عندہ، ان کے پاس اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے. حق تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها وقابليها واتمها علينا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد واله واصحابه اجمعين. والحمد لله. بچوں کی تربیت سے متعلق مضمون آ گیا تو ایک بات آپ سے گوش گزار کرنی تھی، کر دوں میں، وہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت کے پیش نظر یہاں شریعہ بورڈ میں جو ادارے قائم ہیں وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ جس میں حافظ اور عالم بننے کے لیے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو سہولت ہے، حافظ بنائیں، بچہ ہو یا بچی ہو ان کے ساتھ ہوم اسکولنگ کا سسٹم بھی ہے، عالم بنا دیں. اور ایک اسکول بھی ہے کہ اچھے انوائرمنٹ میں، اچھے ماحول میں، خالص دینی تعلیم کے ساتھ، دینی مضامین کے ساتھ، صحیح ماحول میں ان کی تعلیم دی جاتی ہے. اور بچیاں اگر بڑی ہو رہی ہیں تو خصوصیت سے ان کے بارے میں اپیل کروں گا آپ سے کہ حالات